محمد وآل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجي محمد وآل محمد. فروردگار عالم نے تمام انسانوں کو اس بصیرت سے نوازا ہے کہ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اپنی فطرت کی اندر موجود چھپی ہوئی توانائیوں کو بروئے کار لائیں، تو وہ تمام کے تمام پروردگار عالم کی ہدایت کے راستے کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. خدا تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی جو ارسال فرمایا، تو ان کے کاموں میں سے بھی ایک اہم کام یہی ہے کہ انسان کی فطرت کے اوپر روایات کے الفاظ میں جو گرد و غبار چھا جاتا ہے، اس گرد و غبار کو ہٹا دیں، انسان کی فطرت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. پروردگار عالم سورہ شمس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے نفس کو فسق و فجور بتا دیا ہے، الہام کر دیا ہے. اب جو باقی کام رہ گیا ہے وہ یہ کہ اسی ذات کو دوبارہ سے زندہ کر دینا ہے، اس ذات کو جس کو بعض اوقات خود غرضی مار دیتی ہے، مادہ پرستی مار دیتی ہے، اسی ذات کو انسان کے بعد گناہ ہیں جو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ان تمام کے مقابلے میں پروردگار عالم نے کچھ موقع فراہم کیے توجہ دلانے کے لیے، تو اس نے ماہ رمضان کا جیسا موقع رکھا ہے. پورا ماہ رمضان کیا ہے اگر توجہ کرنا ہے اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ خدایا اگر تجھے رحمت ہی بھیجنی تھی، فرماتا ہے رحمت ہے اس مہینے کے اندر، برکت ہے اس مہینے کے اندر، اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، مختلف فضیلتیں ماہ رمضان کی بتائی ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ اس کے استقبال کے لیے یا اس ایک مہینے میں لوگ روزہ ہی رکھتے؟ تصور کریں، قرآن کریم نازل ہوتا، ٹھیک ہے روزہ نہ رکھتے، رحمت کا مہینہ ہوتا، لوگ جمع ہوتے، عبادتیں کرتے. ویسے بھی تو مثال کے طور پر سب جمعہ کبھی نہ کبھی مسجدوں میں آتے ہیں میں اور آپ، عبادتیں انجام دیتے، تو ماہ رمضان میں بھی میں اور آپ یہی کر دیتے، روزہ کیوں رکھا پروردگار عالم نے؟ تو اس کی ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے چاہا کہ پورا ان کا جو زندگی کا نظام ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، ایسا ہو کہ یہ جھنجھوڑ دیے جائیں. جیسے کل ہم زلزال کہہ رہے تھے، زلزال ہوتا ہے ہل جانا، جھنجھوڑ دیا جانا، تو انسان کی ذات کے اوپر ایک زلزلہ سا آ جائے، ایسا زلزلہ آئے جو اسے شیڈیول سے باہر نکال دے، اس کے روٹین سے باہر نکال دے. پھر وہ اپنے آپ سے سوال کرے، میں روٹین سے باہر کیوں نکالا گیا ہوں؟ کیوں بھوکا رکھا گیا؟ کیوں پیاسا رکھا گیا؟ تو اگر بھوک و پیاس پر پابندی نہ لگاتا تو شاید کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوتا. ماہ رمضان کو بھی دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ سمجھتے، لیکن خدا نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کام کروں گا تمہاری سر سے لے کر پاؤں تک ہل کے رہ جاؤ گے. اب کیا ہوگا جب پیاسا رہے گا 12 گھنٹے، تو کچھ تو سوچے گا کہ بھائی پیاس آخر کیوں برداشت کر رہا ہوں، بھوک آخر کیوں برداشت کر رہا ہوں. اچھا بھلا صبح کو 7 بجے ناشتہ کرتا تھا یا بعض لوگ 11 بجے ناشتہ کرتے تھے، تو بھائی کیا ہو گیا کہ اب اتنی جلدی صبح کو اٹھ کر؟ کسی نے پوچھا کہ کیا سحری کے لیے نیت کی ضرورت ہے. تو دوسرے نے کہا کہ ابھی کبھی زندگی میں 5 بجے ناشتہ کیا تھا؟ اب ناشتہ کرو گے تو نیت تو خود بخود ہو جائے گی کہ 5 بجے ناشتہ کر رہی اسی لیے رہا ہوں کہ سحری ہے اور کیا ہے. تو اتنا ہلا دے گا کہ تم سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ کیوں ہوا. اچھا اب کیوں ہوا یہ تو سوچنا پڑے گا. کیا سوچا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کسی نے یہ سمجھا کہ بس بھوکا رہنا ہے معاملہ ختم ہو جائے گا. کسی نے اس بات کو سوچا کہ اللہ نے بھوکا اس لیے رکھا ہے تاکہ بھوکوں کی یاد دل میں آئے, یہ بھی اچھا نقطہ ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اس نے بھوکا رکھا ہے تاکہ تم اپنے انسان بننے کے اوپر توجہ دو, اپنے آپ کو صحیح کر دو. یہ پوائنٹ اگر ہمارے کہیں کسی معاشرے کے اندر زندہ ہو جائے کہ لوگ خود اپنا خیال کرنا شروع کر دیں کہ میں صحیح راستے پر چلوں, تو آپ یقین کرنا یہ دولت کی تقسیم کوئی مشکل کام نہیں ہے. بنیادی طور پر اب دیکھیں غربت کیوں ہے, افلاس کیوں ہے, حتیٰ ظلم کیوں ہے. تو دو چیزوں کی تقسیم میں گڑبڑ ہے. اگر وہ دو چیزوں کی تقسیم صحیح ہو جائے تو خود بخود غربت ختم ہو جائے گی, خود بخود ظلم ختم ہو جائے گا. دو چیزیں جس کی تقسیم میں غلطی ہوئی ہے وہ دولت ہے اور طاقت ہے. دولت کی غلط تقسیم ہوئی ہے غربت آئی ہے, اور طاقت کی غلط تقسیم ہوئی ہے اس سے ظلم آیا. اگر یہ دو چیزیں سمجھ جائیں, لوگ دولت کو صحیح تقسیم کر دیں, طاقت کو صحیح تقسیم کر دیں, اور یہ کسی ڈنڈے کے زور پہ نہیں کریں گے, جب تک خود انسان نہیں بنیں گے یہ صحیح تقسیم نہیں کریں گے. اب دیکھیں ہم مثلا اللہ نے فقہی نظام بھیجا, اس نے فقہی نظام دیا تھا دیکھو زکات دو خمس دو, تمہاری دولت خود بخود صحیح طریقے سے تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی. اب ڈنڈی مارنے والا خمس میں بھی ڈنڈی مارے گا, شام کو اپنی زوجہ کو اپنی بیوی کو ہبا کر دے گا اور اس کے بعد اگلے دن اس کو واپس لے لے گا کہ اگر جب شام کو میرے اوپر واجب ہوا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ جتنا بھی تھا وہ میں نے تحفے میں دے دیا تھا. درود بھیجے گا محمد والے میں. جس نے گڑبڑ کرنی ہوئی وہ اس میں بھی گڑبڑ کرے گا, ہر طریقے سے گڑبڑ کرے گا, دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا, کچھ اس طرح سے کرے گا کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے گا کہ میں نے کر دیا اور در حقیقت کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. صرف ایک راستہ ہے صحیح ہونے کا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے جب ایران سے آنے لگا پہلی دفعہ, جب گیا تھا 84 میں ایران گیا تھا, 3 سال تک وہاں پہ رکا, پاکستان واپس نہیں آیا, 3 سال بعد واپس آنے لگا, تو ایک عراقی استاد سے میں نے پوچھا, ایک عراقی استاد سے, اب دیکھیے ویریشن آواز کی آتی رہی, درود بھیجے گا محمد والے میں. ایک استاد سے پوچھا کہ پاکستان میں جا کر کیا کرنا چاہیے, 87 کا وقت ہے, ضیاءالحق کا دور تھا, مصیبت آئی ہوئی تھی شیعوں کے اوپر, ایک بلا چھائی ہوئی تھی, خود وہ ایک بلا سے کم نہیں تھا, تو وہ ایک مصیبت کا دور تھا. تو میں نے ان سے پوچھا وہاں پہ کرنا کیا چاہیے, کہنے لگے دیکھو میں تمہارے سامنے کچھ آپشنز رکھتا ہوں, ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو, پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. اچھا ان سے ہم نے اس لیے پوچھا تھا, یہ شہید صدر کے براہ راست شاگرد تھے. شہید صدر بڑی زبردست اجتماعی فکر رکھنے والے عالم دین تھے, ان کی کتابوں سے ظاہر. تو کہنے لگے کہ دیکھو ابھی تم یہ سوچو, فرض کرو تم نے کام یہ لیا کہ تم پاکستان جا کر کتابیں چھاپ دو گے, دین کی کتابیں تم نے ترجمہ کی, اصل نکالی, انہیں چھاپنا شروع کر دیا, اینڈ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کتابیں پڑھیں گے اور بہت سارے لوگ کتابیں نہیں پڑھیں گے. جو لوگ کتابیں پڑھیں گے ممکن ہے وہ علم کے غرور کا شکار ہو جائیں, تمہارا کام اور الٹا ہو گیا. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. کہیں گے ایک اور کام یہ, تم ایسوسیشن بناؤ, آرگنائزیشن بناؤ, لوگوں کو آرگنائز کر دو, پارٹی بناؤ, لیڈرشپ ہو, لوگ اس کے اندر چلیں, اس کے اندر یہ ہو, اس کے اندر وہ. یہ بھی اچھا لگ رہا ہے. کہنے گے اس کے بعد کیا ہوگا, کچھ لوگ لیڈرشپ کی خاطر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے, کچھ لوگ اس تنظیم کو اپنا بت بنا لیں گے, دوسرے مومنوں سے لڑیں گے, اس کا کام بھی خراب ہو جائے گا. ہاں بھائی اسی طرح سے یقین مانیے 10-12 آپشن انہوں نے مجھے دیے, یعنی یہ کرو گے یہ ہوگا, یہ کرو. کہنے گے یہ سب تجربے ہم نے عراق میں کر لیے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں ایک راستہ اس میں ناکامی نہیں ہے, اور وہ راستہ کیا ہے, انسانوں سے کہو انسان بننے کی کوشش کریں. بس اس میں ایک آدمی بھی اگر کامیاب ہوا تو صحیح کامیاب ہوگا, اس کی کوئی برائی نہیں ہے. تنظیم بناؤ گے ممکن ہے تنظیم بنانے سے برائی بن جائے, کتابیں چھاپنے سے برائی بن جائے, لیکن انسانوں سے کہو کہ اپنے اندر تزکیہ نفس لائیں, اس سے کوئی برائی نہیں پھیلے گی.
اس سے اگر ایک قدم بھی بڑھائیں گے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کم سے کم یہ ہے کہ تم نے کوئی نقصان نہیں ظاہر کیا. تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے، یہ سب صحیح اس وقت ہوگا جب لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے، اور ماہ رمضان اسی کام کے لیے، ماہ رمضان اسی لیے آتا ہے. یہ تمام قرآن کریم پر تاکید، اللہ کی طرف معنویت، دعاؤں کے دورے اور دعا استطاع اور فلاں فلاں، یہ سب کا سب اسی لیے کہ آپ کے اور میرے اندر معنویت کسی طریقے سے زندہ ہو جائے، اللہ کی طرف جانا زندہ ہو جائے. ورنہ ان پارٹیسپیشن سے کچھ نہیں ہونا ہے. دیکھیے اپنے آپ کو، اب تو مثلا جو عام مقرر ہوتا ہے نا، وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے، بہت لوگ آئے بھائی، بہت لوگ آ گئے، اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. اور میجر بھی معمولاً ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں، لوگ بہت آئے. لیکن میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں، کسی بڑے اجتماع کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ اجتماع یہاں سے نکلنے کے بعد عمل شروع نہیں کرے گا. آپ 1 کروڑ کا اجتماع کر لیں اور نکلنے کے بعد عمل نہ کرے، اس 1 کروڑ کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آپ یہ مت سمجھیے گا آپ کا یہاں پر آنا یہ اصل ہے، نہیں، یہاں پر آنا یہ وسیلہ ہے. کوئی مثلا بعض اوقات ایک آدمی سے پوچھے تم نے کیا عبادت کی، تو کہتا ہے عبادت یہ کی کہ میں مسجد میں 2-2 گھنٹے بیٹھتا تھا. اچھا یہ تو ہو گیا، 2 گھنٹے بیٹھتے تھے، یہ بتاؤ 2 گھنٹے کے بعد جو باہر نکلتے تھے تو کردار کیسا تھا؟ اگر وہ صحیح تھا تو اس کا مطلب ہے یہ 2 گھنٹے جو قبول ہوا، ورنہ یہ بھی قبول نہیں ہوا ہے. دھوکہ مت دو یہاں بیٹھ کر کہ یہ اصلی تھا، یہ وسیلہ ہے. یہاں سے سیکھ کر گئے، کردار صحیح ہوا، وہ اصلی ہوگا. اب قرآن کریم کی تفسیر کی طرف، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ فاطر میں آیت نمبر 18، آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، 18 آیا، وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. ایک آیت کریمہ گزری تھی جس میں ہم نے کہا تھا 4 جملے ہیں، 4 علیحدہ مفہوم ہیں اس کے اندر بھی. ایسے ہی کئی مفاہیم ایک آیت کے اندر آ گئے، لیکن کوشش کرتے ہیں ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کریں. وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا کسی دوسرے کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے تو وہ اس میں سے کوئی چیز اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا. پہلی بات تو یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میں کہوں میرے گناہ کا بوجھ کوئی اور اٹھائے گا؟ نہیں، کوئی نہیں اٹھائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک گناہ پر 2 آدمیوں کو سزا ملے، یہ ہو سکتا ہے. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک آدمی نے دوسرے کو بہکایا، اس بہکانے والے کو بھی سزا ملے گی اور جو بہک گیا اس کو بھی سزا ملے گی. ایک گناہ پہ 2 آدمیوں کو سزا مل سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ایک آدمی کہے گناہ میرا تھا تجھے سزا ملے گی اور بوجھ تیرے اوپر ڈال دیتا، یہ نہیں ہو سکتا. تو خدا فرماتا ہے کوئی بھاری بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے سے کہے کہ بھائی میرا بوجھ بھاری ہے تو اٹھا لے، ہرگز نہیں اٹھائے گا. تو روایت نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دیکھے گی اور وہ پہچان بھی لے گا تو اس سے کہے گا کہ اے میری ماں میری کوئی مدد کر دے، تو کہے گی میں خود مصیبت میں اٹھتا ہوں، میں کہاں تیری مدد کر دوں. آگے آئے گا اسی آیت کے اندر کہ چاہے رشتے دار ہو تب بھی نہیں اٹھائے گا. اچھا اب سوال یہ ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب جو فرض کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی پیروی کی، کسی نے کوئی بات کہی آپ نے مان لی، اس پر عمل کر دیا، آپ نے غلط کیا، کوئی غلطی اس نے سکھا دی آپ کو، آپ نے کر ڈالا، آیا یہ آپ کا بوجھ اٹھائے گا؟ واضح طور پر مثلا فرض کیجیے آپ نے ایک عالم سے ایک بات پوچھی، اس عالم نے آپ کو غلط بتا دیا، آپ نے اس پہ عمل کر دیا. اب جو آپ نے عمل کیا یہ عالم آپ کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا؟ یہاں 2 چیزیں، وہ تو یقیناً سزا پائے گا، کیوں اس نے غلط کیوں بتایا، اس کو تو سزا ملے گی. آپ کو ایک صورت میں سزا مل سکتی ہے، ایک صورت میں سزا مل سکتی ہے، وہ یہ کہ کیا اس آدمی کے اندر پیروی کیے جانے، فالو کیے جانے کے اصول تھے، کیا اس کے اندر اتنی کوالیفیکیشنز تھی کہ آپ اس طرح اس کی بات مانیں؟ اگر نہیں تھی تو آپ نے کیوں مانا؟ اگر کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی اس کی، مثلا اگر میرے دل میں نعوذ باللہ کوئی مثلا درد اٹھا ہے اور میں ایک آرتھوپیڈک کے پاس پہنچ جاؤں اور وہ میرا علاج شروع کر دے اور میں خدا نہ کرے مر جاؤں تو خدا مجھے پکڑ لے گا،
کیا کہ بھائی تیرے دل میں علاج تھا تو آرتھوپیڈک کے پاس کیوں گیا؟ ہڈی میں درد ہوتا تو وہاں جانا چاہیے تھا، دل میں درد تھا تو تمہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے تھا. اب آپ کو دین میں ایک مشکل درپیش آئی، آپ ایک آدمی کے پاس پہنچے، اس نے آپ کو بول دیا، آپ نے عمل کر دیا، بعد میں غلط نکلا. خدا آپ کو اس صورت میں پکڑ سکتا ہے کہ جس سے پوچھنا چاہیے تھا اس کے اندر کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی، آپ نے کیوں پوچھا؟ ابھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بولنے والا ایسی بات بول دیتا ہے جو اس کے دائرے عمل میں ہے ہی نہیں، اس کے دائرے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، اپنی مثال دینا زیادہ آسان ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے آدمی کو، اور دوسرے کی مثال دو تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے آپ نے اس کی مثال کیوں دی، اس کی مثال کیوں دی. مثلا میرے پاس الحمدللہ یا بغیر الحمدللہ کے کوئی اجازہ خمس کا نہیں ہے، کوئی خمس کا اجازہ نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. کسی مرض تقلید سے میں نے آدھی لائن بھی خمس کی اجازت کی نہیں لکھوا کے دیے. اب میں آپ سے کہوں اس جگہ پر خمس دے دو، میں کون ہوتا ہوں کہ خمس دے دو؟ میں کوئی نمائندہ ہوں؟ میں کوئی وکیل ہوں؟ اگر میں نمائندہ اور وکیل نہیں ہوں تو مجھے کس نے یہ اختیار دیا کہ میں آپ سے کہوں کہ خمس دے دو؟ اور آپ غلطی کریں گے اگر آپ میری کوالیفیکیشن اور میری آتھینٹسٹی کو چیک کیے بغیر میرے کہتے عمل کریں گے. آپ کو سب سے پہلے پوچھنا چاہیے مجھے کہ بھائی تمہارے پاس اجازت ہے، تم جو خمس کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ تو تمہارا دائرہ عمل ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو تم بولتے کیوں؟ اچھا اب میں نے کہا کہ نہیں بھائی، اب میری داستان نکل گئی، اب کوئی اور آ گیا، اس کے پاس خمس کی اجازت ہے. اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس خمس کی اجازت ہے. میں کہتا ہوں آپ خرچ کر دیں، آپ کر دیں. پہلے آپ یہ پوچھیں کہ بھائی یہ جو اجازت آپ کے پاس ہے اس اجازت کا کرائٹیریا کتنا ہے؟ مثلا بعض اوقات مراجع تقلید اجازت لکھ کے دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ شہن امام اپنے مدرسے کے کام میں خرچ کر سکتے ہیں، صحیح ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے اجازت لیے ہوئے شہن امام کو اپنی بیماری میں خرچ کر لیں، یہ مجھے اجازت نہیں ہوگی. کیوں؟ مجھے اجازت اس کی نہیں دی گئی ہے کہ میں بیماروں کا علاج اس شہن امام سے کرواؤں، نہیں، مجھے اجازت دی گئی ہے شہن امام کو مدرسے کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے. ہاں اگر میں مدرسے کا استاد ہوں، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے اور پرنسپل نے یہ سمجھا کہ بھائی مدرسے کے کاموں میں چونکہ یہ استاد شامل ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کا علاج ہونا چاہیے، تو وہ علاج کروا دے، یہ علیحدہ معاملہ. لیکن اگر میرا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اجازت اس کے پاس مدرسے کی ہے تو کیا مجھے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. دوسرا معاملہ یہ آتا ہے کہ بعض اوقات مراجع تقلید اجازت دیتے ہیں اور اس میں لکھ دیتے ہیں کہ آپ کو ایک مہینے میں 50,000 روپے اپنے کاموں میں خرچ کرنے کی اجازت ہے. اب کیا ہوا، مثلا کوئی کیس پیش آیا اور میں نے جا کر لوگوں سے کہہ دیا دیکھو بھائی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جتنا مرضی خرچ کرنا ہے خرچ کرو، اصل مجھے خود 50,000 کی اجازت ہے، 51,000 میں خود خرچ نہیں کر سکتا تو آپ کو کہاں سے اجازت دے سکتا ہوں؟ ان تمام کاموں کے نتیجے میں بلا دھڑکے کسی کی بات پر عمل کر دینا میرے خیال میں اتنا عقل مندی کا کام نہیں ہے. اچھا میں خمس کے معاملے میں کبھی نہیں بولتا تھا، کبھی اس طرح سے میں نے نہیں بولا، پوچھیے ریکارڈ جا کے دیکھ لیجیے گا، کبھی نہیں کرتا تھا چونکہ یہ خاص پرابلم کریٹ ہو گئی آج کل کے زمانے میں اس سانحے کی وجہ سے. تو اس خاطر جب مجھے بہت کہا گیا کہ نہیں اس پہ کچھ نہ کچھ بول دیں، تو جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کچھ وکیل ایسے ہوں جن کے پاس بڑی وسیع اجازت ہو، مثلا ان کو مرجع تقلید نے یہ کہا ہو کہ آپ شہن امام کے معاملے میں ہر قسم کا اختیار رکھتے ہیں، ممکن ہے کسی کے پاس ایسی اجازت ہو. اگر کسی کے پاس اتنی لمبی چوڑی اجازت ہے کہ ان کو یہ کہا کسی مرجع تقلید نے کہ آپ شہن امام کے معاملے میں ہر قسم کی اجازت رکھ سکتے ہیں، اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس طرح کی کوئی لمبی چوڑی اجازت پبلک میں جا کر دے دے کہ بھائی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ خرچ کر ڈالیں، ورنہ اس سے کم پر محدود اجازتوں والا کوئی انسان یہ اجازت نہیں دے سکتا. ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے، وہ یہ کہ جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک میں دیکھتا ہوں وکلا کے اجازت ناموں کو، میرے خیال میں 80% کم سے کم اجازت نامے ایسے ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے آپ کو 50% خرچ کرنے کی اجازت ہے. مثلا اگر آپ کے پاس 100 روپے خمس کے آئے، آپ 50 روپے اپنے کام پہ لگائیں گے، 50 روپے آپ مرجع تقلید کو واپس بھیجیں گے. بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کسی کو کوئی مرجع تقلید لکھ کر دے دے کہ آپ کو میں 100% شہن امام کی اجازت دیتا ہوں مکمل اختیار کے ساتھ، جتنا مرضی جس کام میں چاہیں خرچ کریں. یہ اجازت ملنا پھر بہت بہت دور کی بات ہے. بہت دور کی بات ہے. یعنی میں نے کم سے کم جو جن کو میں اپنے بہت نزدیکی لوگوں میں سمجھتا ہوں, جو ادھر ادھر کہیں دیکھ رہا ہوں, سوائے پورے پاکستان میں ایک دو آدمیوں کی میرے خیال میں, میں نے کم سے کم کسی کے پاس نہیں دیکھا. تو اس معاملے میں انتہائی احتیاط فرمائیے گا, کسی بھی قدم کو اٹھانے سے پہلے اچھی طرح مطمئن ہو جائیے گا کہ آپ سہنے امام کو دھم کی جگہ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, باقاعدہ اجازت کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ کسی مرجع تقلید نے مکلف کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے سہنے امام کو خرچ کرنا شروع کر دے. اجازت کی ضرورت ہے, اور اجازت خاص لوگوں کو خاص موارد میں خاص مقدار میں دی جاتی ہے. کھلی اجازت دینا یہ بہت کم ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا. اگر کسی کا بوجھ بھاری تھا, وہ دوسرے سے کہے تم میرا بوجھ اٹھا لو, وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ کو خود دیکھنا ہوگا. ولو کان ذا قربا, گرچہ اقربا ہی کیوں نہ ہو, گرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہو, تو کوئی کسی کی رشتہ داری پر بخشا نہیں جائے گا. وہ ایک ہمارے یہاں مشہور اس طرح کا ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر کا دوست بیمار ہوگا اور مولوی کا دوست گناہگار ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کا جو دوست ہوگا وہ اس چکر میں رہے گا کہ اگر میں بیمار ہوا تو یہ ڈاکٹر مجھے سنبھال لے گا, تو وہ بیماری اس کی بڑھتی جائے گی. اور مولوی کا دوست اس چکر میں رہے گا کہ یہ اگر میں گناہ کر بھی دیا تو یہ تھوڑا بہت مجھے سنبھال لے گا, جبکہ وہ سنبھال نہیں پائے گا, کوئی نہیں سنبھال پائے گا. آپ کو اپنی دین و دنیا کو خود دیکھنا ہوگا, سب اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں گے. انما تنذر الذین, یہاں تک تو بات ختم ہو گئی. اچھا, یہ جو آیہ کریمہ بولی گئی ہے وہ نبی اکرم کو ایک دلاسہ دینے کے لیے بولی گئی ہے. ختم مرتبہ مومنین انسانوں کی, تمام انسانوں کی ہدایت پر انتہائی زیادہ پریشان تھے, ہمیشہ پورے وجود کے ساتھ کوشش فرماتے تھے کہ جو کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو ہدایت پا جائے. تو پروردگار نے فرمایا پہلے تو یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دوسری بات, انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب, اے نبی آپ بس ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں, تم تو صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو کہ جو غیب کو غیب کے ساتھ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں, یعنی بے دیکھے نہ دیکھے اللہ سے ڈر رہے ہیں. بھائی دیکھیں, میں نے اور آپ نے قیامت تو نہیں دیکھی, لیکن قیامت کا خوف میرے آپ کے دل میں ہو, یہ لوگ نبی اللہ فرما رہے نبی سے, اے نبی آپ ایسے لوگوں کو ڈرا پائیں گے, ایسے لوگوں کو سمجھا پائیں گے جو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور نمائش قائم کرتے ہیں. مثلا وہ مشہور واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا, مجھے اس کو سنا کہ بڑا لطف آتا ہے, وہ یہ کہ وہ ہارون الرشید اور بہلول دانا کا واقعہ, کہ وہ ہارون الرشید جناب علی وہ چڑھتا تھا بہلول دانا سے, اور زبیدہ خاتون اپنا ہار دے کر اس کا مٹی کا گھروندہ لے آئیں, اور اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا گھروندہ کیوں لے آئی, ہار دے دیا تم نے بہلول کو؟ تو انہوں نے کہا وہ بہلول جنت بیچ رہا تھا, جنت بیچ رہا تھا تو میں نے اپنا وہ جواہرات کا ہار دے کر اس سے جنت خریدی ہے. ہارون الرشید نے دیکھا جنت نہیں تھی, وہ مٹی کا گھروندہ تھا, مٹی کا گھر تھا. تو بہت چڑا, ایک تو بہلول سے ویسے ہی چڑھتا تھا کہ مثلا یہ میری بیوی جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ معتقد ہے. تو کہنے لگا کہ تم نے کیا کیا, یہ کیا پاگل بنتا, ہار دے دیا اتنا مہنگا ہار تھا اور اس کے بدلے مٹی کا یہ گھر لے کے آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ بہلول نے کہا کہ اس نے جنت بیچی ہے تو جنت ہی بیچی ہوگی. کہنے لگا یہ سب پاگلپن ہے, رات کو سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ زبیدہ خاتون جنت میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور بڑا پریشان ہوتا ہے, زبیدہ خاتون سے پوچھتا ہے خواب میں کہ یہ جنت کہاں سے ملی. تو انہوں نے بتایا بہلول نے بیچی تھی نا, تو میں نے خرید لی تھی, اب یہ جنت میری ہے. صبح کو صاحب ایک ہار لے کر بہلول کے پاس جاتا ہے, وہ پھر مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ بہلول کل تم نے زبیدہ خاتون کو بیچ دی تھی جنت ہار کے بدلے, اب میں ہار لایا ہوں, جنت بیچو گے؟ کہنے لگا دیکھنے کے بعد نہیں دیتے, اب دیکھ لی نا, اب نہیں, اب نہیں دوں گا, بغیر دیکھے دیتے ہیں. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے بغیر دیکھے ڈرو. جو جہنم دیکھ لے گا وہ تو کیسے نہیں ڈرے گا, جب جسم میں آگ لگی ہوگی تو ڈرے گا ہی ڈرے گا. بغیر دیکھے ڈر لو, جب تمہیں نماز کی فضیلتیں نظر آ جائیں گی قیامت کے دن, تب تو تم قیامت کے دن بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرو گے, لیکن وہاں کوئی پڑھنے نہیں دے گا, یہیں پر پڑھ لو. تو خدا فرما رہا ہے اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرا پائیں گے جو بغیر دیکھے اللہ کی بات پہ عمل کریں گے, بغیر دیکھے قیامت کا خوف کھائیں گے, بغیر دیکھے نماز کو قائم کریں گے. اچھا, اگر ایسے نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ خدا فرما رہا ہے اے نبی آپ تو صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاکیزگی اور تقویٰ اختیار کرے تو اس کو اس کا نتیجہ ضرور ملے گا. من تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو پاکیزگی اختیار کرے گا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، وہ خود اپنے لیے کرے گا. خدا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، نبی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. مثلا کوئی یہ کہے میں پاکیزہ ہو گیا تو نبی کو کوئی فائدہ ہوگا، نعوذ باللہ. کوئی پولیٹیکل لیڈر تھوڑی ہے کہ پارٹی ممبرز بڑھ گئے تو نبی کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. نہیں، کوئی نہ بڑھے، نبی نے اپنا کام کر لیا. 1.3 ارب مسلمان ہیں، اگر 1.3 ارب مسلمان کی جگہ 3 ارب ہو جائیں یا 1 ارب بھی نہ رہیں تو نبی کے جزا کے اوپر کوئی کمی نہیں آئے گی. انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. منتزکا یتزکا لنفسہ، منتزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، نبی کو کوئی فائدہ اس معنی میں کہ میں نبی کا کوئی نقصان نعوذ باللہ ہو جائے گا، نہیں، نقصان کچھ نہیں ہوگا. ہاں، نبی کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تزکیے کی طرف جا رہے ہیں. بس اسی طرح ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں اس جملے کے ساتھ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. اللہ فرما رہا ہے تم ڈرو یا نہ ڈرو، ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، اب فرعون بنو یا موسیٰ بنو، واپس اللہ ہی کی طرف آنا ہے، کوئی دوسرا راستہ یہاں پر نہیں ہے. اب یہ جو کہا کہ جو تزکیہ کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، یہاں ہم لوگ اس بات کو سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل سے دوچار ہو رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے گلگت کی مثال دی تھی کہ گلگت میں جناب مشکل یہ پیش آ رہی تھی، وہاں پر ہم گئے دیکھنے کے لیے تو پتہ چلا صاحب مشکل یہ پیش آتی ہے کہ وہاں کوئی بھی آدمی دین کے لیے کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں، مولوی خود کرے، یعنی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اگر لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں تو مولوی پہ احسان کر رہے ہیں. تو بھائی کیا جنت کیا مولوی کی بنے گی تمہاری؟ آپ کی اپنی جنت ہے، آپ کی نعوذ باللہ اپنا حساب کتاب ہوگا. آپ دین پہ عمل کریں گے آپ کو فائدہ ہونا، نہیں عمل کریں گے نقصان آپ کا ہونا. یہ نہ میں آپ کے اوپر کوئی بوجھ ڈال رہا ہوں، نہیں کوئی احسان کر رہا ہوں، نہ آپ میرے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں. ہم تو سب اپنی اپنی شب اول قبر کی سوچ رہے ہیں. صاف بات ہے، آپ عمل کریں گے، میں اس سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اور یہ ہوگا. مجھے تو اپنی فکر ہے، اس معاملے میں ہم خود غرض ہیں، اس معاملے میں ہم خود غرض ہیں. کیوں؟ مجھے تو سب سے پہلے اپنی خبر کو دیکھنا ہے کہ جب میری پہلی شب آئے گی خبر کے اندر میرے ساتھ کیا ہونے والا. تو میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں گا. آپ اپنی شب اول خبر کو دیکھیے کہ آپ کی جب پہلی خبر آئے گی، پہلی رات آئے گی خبر کے اندر، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر. تو آپ میری پرواہ نہ کریں، اس معاملے میں بھی آپ کی پرواہ نہیں کر رہا ہوں. سب اپنے نفس کی طرف توجہ دیں، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کے بعد پروردگار عالم لوگوں کو دو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. 5 آیات کریمہ خدا نے متعال نے یہاں پر لوگوں کو دو دو حصوں میں تقسیم کی ہیں. میں اس کو انتہائی کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس طرح سے فرمایا، وما يستوي الأعمى والبصير، نابینا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے فرمایا جو ہدایت پہ عمل کر رہا ہے وہ آنکھوں والا، جو ہدایت پہ عمل نہیں کر رہا یہ اندھا ہے. اب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نبی آپ آنکھوں والے کو تو راستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن جو اپنی ذات میں اندھا بنا بیٹھا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ اپنی ذات میں اندھا رہے گا. اچھا، اب یہ جو اندھے کا لفظ استعمال ہوا یہ بھی شدید مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی میں اور آپ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، ظاہر ہے زیادہ تر نابینا کہتے ہیں بینا لوگ موجود ہیں، آنکھوں والے موجود ہیں، اور یہاں پر بہت کم ایسے ہوں گے کہ جو ظاہری طور پر بھی یا ظاہری طور پر نابینا ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن یہی سب کچھ مل جائے گا دوبارہ؟ نہیں. خدا نمتال فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اٹھا جائے گا تو وہ کہیں گے ربی لما حشرتنی عاما وقد كنت بصيرا، اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا. یہاں پر ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی وکیبلری دو قسم کی ہیں. ایک قرآن کریم کی وہ وکیبلری ہے جو وہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، ایک اصل حقیقت ہے. اب اگر اصل حقیقت میں پوچھا جائے تو یہ بینائی بینائی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس بینائی کے ہوتے ہوئے ایک آدمی قیامت کے دن اندھا اٹھ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہاں کا بالکل اندھا آدمی قیامت کے دن انتہائی بینا اٹھا دیا جائے, انتہائی بینا اٹھا دیا جائے. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. اچھا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں, مانوی عوامل مادی عوامل سے زیادہ مضبوط ہیں. بھائی کہ مجھے اور آپ کو وہ مانوی عوامل نظر نہیں آ رہے. اب سوال یہ جو مانوی عوامل نظر نہیں آ رہے, اس معاملے میں ہم نابینا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بس ایک معاملہ تو سمجھ میں آ گیا, ایک جگہ ایسی ہو گئی جہاں ہم نابینا ہو گئے. وہ کون سی جگہ؟ ہم سے ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے. ہیں یا نہیں ہیں؟ 100% ہیں. پتہ نہیں یہاں کتنے بیٹھے ہوں, ہمیں کیا معلوم. 100% ہوں فرشتے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. ایک چیز طے ہو گئی, ایک معاملے میں کم سے کم فی الحال نابینا ہے. اب قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ آیا خدا بصیرت دے گا؟ یہ جو آنکھیں ہمارے پاس اس وقت ہیں ان کو باقی رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ پروردگار فرماتا ہے سب تمہارے اعمال کے اوپر منحصر ہوگا. وما یستوی الاعمی والبصیر, روایت میں اندھا کسے کہا جاتا ہے؟ معنوی اعتبار سے اندھا اسے کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی فضیلت آئے اور وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے, اس کو کہتے ہیں اندھا ہے, نظر ہی نہیں آتا اسے. اندھا اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو کوئی فضیلت نظر آئے اور وہ فضیلت کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے, اسے گناہ کی برائی نظر آ جائے اور پھر بھی گناہ سے بچنے کی کوشش نہ کرے, اس کو کہتے ہیں اندھا. پروردگار فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر, نابینا اور بینا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور, اور نہ تاریکیاں اور نور, اندھیرے اور روشنائی, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اندھیرا, روشنائی روشنائی. اندھیرا اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کے حواس اور ادراکات کم ہو جاتے ہیں, جس میں انسان فیل کرنا کم کر دے, اس کی بلاخر ایک سینس بالکل ختم ہو جاتی ہے, وہ دیکھ نہیں پاتا. تو اس کے سینسز میں جو کمی آتی ہے تو اس کی فیلنگز میں کمی آ جاتی ہے, یہ ہو گیا اندھیرا. بس مانوی اعتبار سے اندھیرا کب ہوتا ہے؟ جب حق نظر نہ آنا شروع ہو جائے, حق نظر نہیں آ رہا, اس کو ہم کہتے ہیں اندھیرا چھا گیا. یہ مانوی اندھیرا اس وقت ہے جب آپ کو حق سمجھ میں نہیں آ رہا حق کہاں پر ہے. تو پروردگار فرماتا ہے اندھیرا اور نور ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ولا ذل ولا الحرور, اور نہ سایہ اور سخت گرمی, اور نہ آرام بخش سایہ اور گرم جلانے والی ہوا. یہ سب مثالیں دی پروردگار عالم نے. اب ان مثالوں کی حقیقت قیامت کے دن کھلے گی ہمارے سامنے. وما یستوی الاحیاء والاموات, اور نہ زندہ اور مردہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں. زندہ اور مردہ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اب پھر وہی مسئلہ ہے, جس طرح اندھا قرآن کی اسپیشل وکیبلری میں اس کو کہتے ہیں جو ہدایت کو فیل نہ کرے, مردہ اس کو کہتے ہیں جو ہدایت کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا, اس کو کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہو گیا, اب یہ ڈیڈ ہے, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. خدا فرماتا ہے مردہ اور زندہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء, خدا جس کو چاہے گا, جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور اے نبی جو لوگ مانوی اعتبار سے مر گئے ہوں, قبروں میں دفن ہو گئے ہوں, انہیں آپ سنا نہیں پائیں گے. اب دیکھیے کتنے درجے خدا نے ان چار پانچ آیتوں میں بتا دیے, ذرا غور سے دیکھیں. ایک شخص وہ ہے جو اندھا ہے, اندھا ہے مرا نہیں ہے ابھی, اندھا ہے مرا نہیں ہے. کیسے اندھا ہے؟ ابھی اس کے سامنے ہدایت آتی ہے لیتا نہیں ہے, گناہ آتا ہے بچتا نہیں, لیکن ابھی مرا نہیں ہے, شاید کبھی ٹٹول ٹٹول کے پہنچ جائے. لیکن ایک آدمی کون ہے جو مر گیا ہے, ختم ہو گیا معاملہ. پھر قرآن کریم تیسرا درجہ دیتا ہے, کہتا ہے ایک وہ ہے جو مر گیا ہے اور قبر میں دفن ہو گیا ہے, معاملہ ختم ہو چکا ہے, اب آپ اس کو زندہ نہیں کر سکیں گے, یہ ہدایت نہیں لے گا. ہدایت کے معاملے میں یہ ایسا ہے جیسے مر کے دفن ہو گیا ہے, اس کے اندر ہدایت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. ان انت الا نذیر, اے نبی آپ بس ڈرانے والے ہیں, آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکیں گے. ہدایت انسانوں کا کام ہے. اب دیکھیے ایک بات, وہ کسی شخص نے پوچھا کہ بھئی جب دین کامل آ گیا تو ہماری حالت کیوں خراب ہے؟ حالت اس وجہ سے خراب ہے, دین کامل تو آ گیا ہے لیکن خدا فرماتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور, جو قبروں میں گھس چکے ہوں ان کو میں اور آپ زندہ, نبی زندہ نہیں کر پائیں گے. ہم اور آپ کیا کر لیں گے؟ ہمیں اپنا سوچنا پڑے گا اس وقت. اس وقت تو اپنے سوچنے کا ذکر ہے کہ ہم ان حالتوں میں سے کس حالت کے اندر قرار پائیں گے. اور یہ جو نورانیت کی بات کی بس اس کے اوپر میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو نورانیت کا معاملہ ہے یہ بھی آج کل انڈر اسٹڈی ہے. وہ یہ کہ نورانیت کا مطلب کیا ہے, آیا واقعا نورانیت احساس کی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں, جب ہم مثال کے طور پر جاتے ہیں قبر کے اوپر فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے, تو ایک روایت میں لکھا مستحب ہے کہ آپ انگلیوں کو قبر کے اوپر رکھ کر فاتحہ پڑھیں. اچھا کیا ان انگلیوں سے کچھ نکلتا ہے؟ آج سے پہلے مثلا ہماری جو ڈیلنگ سائنٹیفک ڈیلنگ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان انگلیوں سے کچھ نہیں نکلتا, تو پھر یہ کیوں کہا؟ اس میں کوئی راز ہے؟ یوں ہی کہہ دیا کہ واقعا کچھ ہے؟ یا اسی طریقے سے بہت ساری ایسی روایتیں آپ کو مل جائیں گی جس میں تاثیر کے بارے میں لکھا ہوا ہوگا, یعنی اشیاء کے اندر تاثیر ہے. میں ایک قرآن دیکھا تھا ٹی وی کے اوپر, تو اس میں ایک آدمی کو دکھایا کہ وہ پتہ نہیں کیا کرتا تھا اپنی دماغی صلاحیتوں کے ذریعے سے کہ وہ ہاتھوں کو رگڑتا تھا, اور ہاتھوں کو رگڑنے کے بعد اس کے ہاتھوں سے اتنی حرارت نکلتی تھی کہ بھیگا گیلا کپڑا اس کے اوپر تھوڑے سے فاصلے سے رکھ کے اپنا ہاتھ پھیرتا تھا تو اس گیلے کپڑے میں سے بھاپ نکلنے لگتی تھی, ایسا لگتا تھا جیسے استری چل رہی ہے اوپر. اور اسی ڈاکومنٹری کے اندر ایک وہ کیمرہ لگایا گیا جو ہیٹ کو آبزرو کرے, تو اس کیمرہ مین سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا لگا؟ کہنے لگا کہ یہ جو ہیٹ اس میں سے نکل رہی ہے وہ معمولاً ہمارا کیمرہ یہ پکچر 400 ڈگری سینٹی گریڈ پر بناتا ہے. کہنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں سے 400 ڈگری سینٹی گریڈ حرارت نکل رہی ہو, یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں, اگر اتنی حرارت نکل رہی تو اس کا ہاتھ کیوں نہیں پگھل رہا ہے جبکہ حرارت اس شدت کی نکل رہی ہے؟ اچھا یہ کوئی مسلمان نہیں ہے, یہ ایک آدمی جس نے اپنی ذہنی طاقت کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مضبوط کیا ہے. اب سوال یہ ہے کیا خدا ایسا کوئی کام دعاؤں کے ذریعے کروا سکتا ہے کہ مثلا جب میں انا انزلنا پڑھتا ہوں تو واقعا کچھ نکلتا ہے یہاں سے جو مردے سب کو قبر کے اندر فائدہ پہنچا دیتا ہے؟ یا مثال کے طور پر ابھی پہلے تو میں ان باتوں پہ بالکل توجہ نہیں دے رہا تھا, صاف بات ہے جب میرا طلبگی کا دور شروع تھا میں بالکل توجہ نہیں دے رہا تھا, لیکن اب ڈر رہا ہوں ان باتوں سے, مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, صرف میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. وہ یہ کہ مثال کے طور پر جب ہم دعائیں پڑھتے وقت ہاتھ منہ کے سامنے رکھتے ہیں, آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی کچھ نکلتا ہو جو چہرے کے اوپر اور دماغ کے اوپر جاتا ہو, جو واقعی کوئی اثر ہوتا ہو؟ یہ ورنہ روایتوں کے اندر یہ جو خاص حالتوں کو کہا ہے کہ اس حالت میں کرو, اس کا کوئی نہ کوئی راز ہونا چاہیے. اب یہ راز کیا ہونا چاہیے یہ مجھ جیسے کو تو نہیں پتا, امید ظاہر ہے یہی ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو یہ سارے اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے, اور جب یہ سارے اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے اب سوچئے جدید ٹیکنالوجی یوں ہی شکست کھا جائے گی, یہ یوں ہی شکست کھا جائے گی جب لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوگا کہ یہ انا انزلنا کے اندر کیا راز تھا. ابھی ہمیں نہیں پتا جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو کاموں میں برکت کیسے آتی ہے, جب مولا تشریف لائیں گے شاید یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی کہ اچھا جب بسم اللہ کہتے ہیں تو یہ ہو جاتا تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر کافر بھی بسم اللہ بولے گا, تو کافر بھی بسم اللہ بولنا شروع کر دے گا اور وہ تمام کام ہونا شروع ہو جائیں گے. اس خاطر یوں لگتا ہے یہ دنیا شکست دینا مولا کے لیے کوئی مشکل کام, مجھوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, یہ سادہ سادہ اسی طریقے سے شکست کھانا شروع ہو جائیں گے, ساری ٹیکنالوجیز دھرم بھرم ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمیں اس زمانے کے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا, وہ زمانہ کوئی خاص زمانہ ہے, غیر معمولی زمانہ ہے, اور اس غیر معمولی زمانے کے لیے غیر معمولی انسان درکار ہے. زمانہ تو بہت اچھا زمانہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ اس غیر معمولی وقت کو دیکھنے کے لیے غیر معمولی لوگ چاہیے ہیں. یہ غیر معمولی لوگ کون ہوں گے؟ اچھا یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غیر معمولی لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے, نہیں آ جائیں گے اللہ کے نظام میں کہیں سے بھی آئیں گے, صرف مشکل یہ ہے میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. مشکل یہاں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ابھی لوگ کہاں تیار ہوئے, وہ اصل میں اپنے آپ کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو تیار نہیں ہوا تو دنیا بھی تیار نہیں ہوئی. نہیں بابا کیا پتا کہاں سے تیار ہو کے آ جائیں, ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں پر لوگ کس کس کونے میں تیار ہو رہے ہوں گے. میں شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شب جمعہ مولا کے حضور اپنی دعاؤں اور فریادوں کو پہنچانے کی خاطر صرف عرض کر رہا ہوں, مجھے کہ جب ختمی مرتبت کا ظہور ہوا تھا تو صحراؤں سے اٹھ کر آ گئے تھے حضرت ابو ذر, پادریوں کے پاس بیٹھتے تھے حضرت سلمان فارسی, وہاں سے اٹھ کر آ گئے تھے. بلال حبشی ایک حبشی غلام تھے, وہ اللہ کے نبی کے بڑے حامی بن کر اس وقت سامنے آ گئے. حضرت حمزہ جنگلوں کے اندر شکار کرتے تھے, اور خدا نے متعلق ان کے دل کو ایسا تبدیل کیا کہ اللہ کے نبی کی نصرت کے لیے آ گئے. اب آج مجھ سے کوئی کہے مجھے یہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا, تو جب نبی آئے تھے تو مکے میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, بت نظر آ رہے تھے, لیکن اللہ نے ابو ذر غفاری کو پہنچا دیا, سلمان فارسی کو جمع کر دیا, بلال حبشی کو لے کے آ گیا, حضرت حمزہ کو لے کر آ گیا. ابھی بھی نہیں معلوم جب سید و سردار تشریف لائیں گے ان کے ماننے والے پتہ نہیں کہاں ہوں گے, اور اچانک ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر انسان دیکھے گا اچھا اس کو تو ہم بلال حبشی سمجھتے تھے, تو جانور اس کو تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ حبشی غلام ہے, یہ تو رسول اللہ کا اتنا بڑا صحابی ہے, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اس وقت جب تشریف لائیں گے تب کیا ہوگا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن بس اتنی آرزو ہے, التجا ہے پروردگار سے کہ پروردگار جیسا بھی وقت ہو, جس طرح سے بھی ہو, کوئی نہ کوئی کردار ہمارا بھی ہو, کوئی نہ کوئی کردار ہمارا بھی ہو. وہ جو بڑے ہوں گے وہ تو بہت بڑے ہوں گے, لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ اتنی آرزوئیں لے کر بیٹھے ہیں, سالوں سے مولا کے انتظار کی باتیں کر رہے ہیں, تو پروردگار جب وہ زمانہ آنے لگے تو ہمارے دل کو ایسا کر دے کہ ہم خود بخود بہرحال ان کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں, ان کی طرف جانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. مشکل وقت میں اپنے آپ کو صابر بنائیے, مشکل وقت میں صابر بنائیے, اور اپنے مولا کو یاد کیجئے کہ پروردگار ان کے آنے پر سختیاں تو آئیں گی لیکن ہمیں سختیاں جھیلنے کے قابل بنا دے, کچھ ایسا بنا دے کہ جب وہ تشریف لائیں تو ہم خود بخود ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں. اب آپ کہیں گے یہ کام کیسے ہوگا, یہ تزکیہ نفس سے ہوگا, دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے سے ہوگا, یہ اپنے اوپر سختیاں جھیلنے سے ہوگا, اور یا حسین کہنے سے ہوگا, یہ یا حسین کہنے سے ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سید الشہداء کو اپنی ایک عجیب نعمت کے طور پر دنیا کو دیا ہے. یہ سید الشہداء کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے, یہ خالق متعال نے انسانوں کے لیے رکھی ہے. یعنی ایک دعا کے اندر اس طرح دعا کی گئی ہے, شاید 15 شعبان کی دعا ہے, اس کے اندر اس طرح سے لکھا تھا کہ خدایا آج کی رات عابد و زاہد تو کامیاب ہو جائیں گے اپنی عبادت اور زہد سے, متقی اور پرہیزگار کامیاب ہو جائیں گے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے, عالم و فاضل کامیاب ہو جائیں گے اپنے علم و فضل سے, پروردگار بتا میں گناہگار کہاں جاؤں گا, میرے پاس کون سا دروازہ ہے, میرے پاس تو تیری رحمت کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے. خدا نے ہم گناہگاروں کو سید الشہداء کا دروازہ دکھایا ہے کہ اے بے بسو, اے ناقصو, تم لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے تو تمہارے پاس حب حسین ہونا چاہیے. لہذا ہم سے کہا سید الشہداء نے اس سخت وقت میں, اے میرے شیو جب پانی پیو تو مجھے یاد کر لیا کرو, پانی پیو تو یاد کر لیا کرو تاکہ تمہارے پانی پینے میں میری برکتیں شامل ہو جائیں, میرے وجود کے ذریعے سے خدا تمہیں برکتیں دے دے گا, ان وجود کے برکتوں کے ذریعے سے تمہیں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی. میں کہوں گا مولا ہم آپ کے غلام بن جائیں, ہم آپ کے بندے ہو جائیں, اے مولا ہمیں اپنے آپ کی سرپرستی نصیب ہو جائے, بس ہماری التجا یہ ہے مولا آپ کے فرزند تشریف لانے والے ہوں, ہمیں کسی طرح اس میدان تک دیجیے, اس سعادت کو حاصل کرنے کا موقع دے دیجیے. تو جب بھی آپ کبھی مصائب سنیں سید الشہداء کے, ان مصائب کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے ایک دعا نکالیے کہ اے پروردگار تیرے حسین کی شہادت پر رونے کی سعادت حاصل ہو گئی, اب ایک سعادت اور دے دے مجھے کہ تیرے نمائندے تشریف لائیں, ان کے ہاتھ میں ہماری شہادت واقع ہو جائے. اب ان تمام مصائب کو آپ دیکھتے رہیں اور اس کے بعد ایک ایک لہجے کو تلاش کریں, ان مسائل کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں کون سا موقع آیا جہاں پر سید الشہداء سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوئے, سب سے زیادہ مصیبتیں ٹوٹ رہی تھی. آپ کیوں اس وقت کو تلاش کریں, اس کا واسطہ دے کر خدا سے کہیں خدایا اس وقت کا واسطہ جب تیرے حسین نے اتنی بڑی قربانی اٹھائی. اب وہ روایت آپ نے بہت سنی ہے اور میں نے بھی سنائی ہوگی یقیناً, لیکن میں چاہوں گا پھر آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ
ہارون انوار لکھنے والے علامہ مجلسی مسائل سید شہدا لکھتے لکھتے سوچنے لگے کون سا لہجہ سب سے سخت ہوگا, کون سی مصیبت سب سے سخت مصیبت ہوگی. ہاں اب میں اور آپ سید شہدا کے مقام کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ حضرت علی اکبر روانہ ہو رہے ہوں, ایک بوڑھا باپ ہو اس کا جواد بیٹا جا رہا ہو, اور یہ حق کا سمجھ پائیں گے ایک بوڑھے کے سامنے بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہو. ہم نہیں سمجھ سکیں گے. ہم سید الشہداء کے سامنے قاسم جیسا بھتیجا آیا ہے, یتیم آیا ہے, شہادت کی اجازت مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں معلوم کیسا وقت ہوگا. کیونکہ سید الشہداء کا اس شیر خار کو ہاتھوں پر اٹھا دے گا, اور یہ بھی نہیں معلوم کیا وقت. بس بی بی نے فرمایا اے علامہ اے مجلسی اس وقت کو لے گے جب حسین آخری دفعہ خیمے میں آئے الوداع کرنے کے لیے. ارے سب نے الوداع کر رہے تھے, سارے یتیم جمع ہو گئے, بیویاں جمع ہو گئی. یتیموں کے الفاظ کو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے, کوئی یتیم کہتا تھا اے چچا کن کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی کہتا تھا اے چچا میرے پاپا صبح مارے گئے, آپ کا سایہ میرے سر پہ تھا, آپ کہاں جا رہے ہیں, ہم کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں. سید الشہداء سب کو دلاسے دیتے رہے, ان سب کو تسلیاں دیتے رہے, بس باہر آئے زلزنا پر بیٹھے. بس ایک روایت اور, اس کو علماء بہت بڑا کرتے ہیں, زلزنا پر بیٹھے اب جو چلنے لگے زلزنا نے چلنے سے انکار کر دیا. زلزنا کو دوبارہ ایڑ لگائی, دوبارہ نہ چلا, پیچھے مڑ کر دیکھا, سکینہ زلزنا سے کہہ رہی تھی اے زلزنا تجھے خدا کا واسطہ میرے بابا کو لے کے راجا, جو جاتا ہے وہ واپس نہیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے مرحومین تمام مومنین و مومنات کے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. اے پاک پروردگار شب جمعہ بھی ہے, پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے, ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار رمضان کا ایک ہفتہ گزر گیا ہے, پاک پروردگار اگر اب تک ہمیں رمضان میں نہیں بخشا ہے پاک پروردگار تو اس شب میں ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس خانے کے اندر جو مومنین مارے گئے پاک پروردگار ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. بالاخص ان مومنین میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کے سارے اہل خاندان مارے گئے پاک پروردگار, بحق محمد و آل محمد ان تمام کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. اے پاک پروردگار ان میں سے جو زندہ بچ گئے ہیں وہ درد و غم کا شکار ہیں پاک پروردگار, وہ اپنی مصیبتوں کو رو رہے ہوں گے اے پاک پروردگار, وہ ناگہانی خطرات سے دوچار ہوں گے اے پاک پروردگار, جو بچ گئے ہیں انہیں سلامتی اور عافیت عنایت فرما. اے پاک پروردگار جو بچ گئے ہیں ان کے دل مجروح ہوں گے, کسی کا بیٹا مارا گیا ہوگا, کسی کا باپ مارا گیا ہوگا, کسی کے اعزہ اور اقربا والدین مارے گئے ہوں گے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ شب جمعہ کا, اے پاک پروردگار اس سب میں ہونے والی عبادتوں کا ان کے دلوں کو سکون اور چین نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو لوگ وہاں پر ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں پاک پروردگار ان تمام کے ارادوں کو مضبوط فرما, ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے دشمن اگر قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا و آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ان کے ناصر اور آبان میں شامل فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار کے جو دشمن ہیں اے پاک پروردگار وہ تاریخ کے بدترین دشمن ہیں اے پاک پروردگار, جو میرے مولا اور آقا کے دشمن قابل اصلاح نہیں ہیں, تو ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار مجددن تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے لیے درخواست ہے. یہ فہرست بہت فلانی ہے, میں جب تک ان ناموں کو پڑھ رہا ہوں آپ دلی دل میں درود بھیجتے رہیے تاکہ ان مومنین کے ثواب میں بھی اضافہ ہو, آپ کے ثواب میں بھی اور آپ کے اپنے مرحومین کے ثواب میں بھی. سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اعلان کرنا چاہتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے کسی سانحے کے سلسلے میں, وہاں پر ہونے والے کاموں کے سلسلے میں, براہ مہربانی اس کو سماعت فرمائیے گا, بیٹھے رہیے گا. اسامی یہ ہیں: مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحوم غلام عباس قاسم علی, مرحومہ مریم بائی کلیان, مرحومہ نور بانو بائی رتنسی محمد, مرحوم مشتاق علی حسن علی, مرحومہ فضہ بائی بنت راشد علی دینا زوجہ حبیب, مرحومہ زینب بائی بنت ناصر زوجہ عبد الکریم, مرحومہ گلشن بنت حسین راشد, مرحوم مختار علی ابن عبد الکریم, مرحوم عبد الکریم ابن مولدینہ مہر علی, مرحوم غلام علی پیار علی کانپور والا, مرحومہ سکینہ بھائی محمد حسین لدو بھائی, مرحوم پیار علی حسن علی کانپور والا, مرحومہ فاطمہ بھائی تاجری لدو بھائی خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم حسین احمد اللہ رکھیا, مرحومہ صغرا بھائی غلام حسین, مرحوم احمد ہاشم اللہ رکھیا, مرحوم نور علی آڈت, مرحوم شبیر محمد غلام حسین جبوٹی, مرحوم محمد حاجی غلام حسین, مرحوم عبد الحسین علی محمد آصر, مرحوم مختار کھیم جی, مرحوم عبد الرزاق عبد الحسین آصر, مرحومہ صغرا بائی بنت راشد علی زوجہ یوسف غلام حسین ایڈن والا, مرحومہ زرینہ بنت یوسف غلام حسین, مرحومہ زینب راشد علی, مرحومہ شیریں بھائی راشد علی, مرحومہ زبیدہ بھائی قاسم علی, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحومہ فاطمہ بھائی جمعہ لاڈک زوجہ قاسم علی محمد علی دینا. اس سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص سے پہلے دعائے صحت کے لیے درخواست ہوئی ہے, ایک بچی زارہ کے لیے, ایک مومنہ کلثوم بی کے لیے, اور زلزلے میں زخمی ہونے والے تمام لوگوں کے لیے. پروردگار تو جب آستہ بیمار کربلا کا ان تمام کو جلد از جلد شفا عاجل کامل عنایت فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت سناؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. درود بجمع محمد وعلى محمد.